امام بحقی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ اور مست خوشبو آنے لگی، میں نے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ کہتے ہیں جو کنگھی کرتی، جیسے پارلر میں کام کرنے والی جیسے لڑکیاں ہوتی، تو اس کے دربار میں یہ ایک بیوٹیشن تھی یوں سمجھیں یا مشاطہ، اور اس کی اولاد کے محل کی ہے۔ فرعون کی شہزادی کو کنگھی وغیرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی، تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے اس سے کہا، اللہ تو میرا باپ ہی ہے۔ فرعون کہتا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا، کیا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ اس نے اپنے باپ فرعون سے کہلوایا، یعنی بتایا اس کو، تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اسی وقت برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے۔ فرعون نے پھر اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو دیگ بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے، جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو اس میں ایک ایک کر کے ڈال دیا جائے، خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، انہ تغا، سرکش ہو گیا ہے اور بہت شدید قسم کی سزائیں دیتا تھا اپنے قوم کے لوگوں کو۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی، جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، تیرے حقوق میرے ذمے کچھ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے، نہیں تو ہماری خدمت گار ہے، اس لیے تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا۔ جب وہ اور اس کے بچے اس میں ڈال دیے گئے اور سب جل کر راکھ ہو گئے، تو سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سب سپاہیوں نے جب اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ خدا نے اس بچے کو اس وقت زبان دی، اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کرو، ذرا برابر بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا، اسے بھی اس میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ خوشبو کی مہکے اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ آپ نے اس واقعے کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ چار چھوٹے بچوں نے گہوارے میں بات کی تھی، ایک تو یہی بچہ، ایک وہ جس نے حضرت یوسف کی شہادت دی تھی، اور ایک وہ بچہ جس نے حضرت جریج ولی اللہ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی، ان پہ الزام لگا تھا نا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ بہرحال جنت اور دوزخ کی گفتگو سن کر آپ آگے تشریف لے چلے تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک گروہ ہے جن کے منہ، زبان اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ لوگ بادشاہوں اور امیروں کے مخبر ہیں جو ریایا کی طرف سے جھوٹی خبریں پہنچا کر لوگوں پہ ظلم کراتے تھے۔ بعض اوقات سی آئی ڈی کراتے ہیں نا جو بادشاہ اور امیر لوگ، امیر سے مراد ذمہ دار لوگ، اور وہ ان کی نظروں میں بڑا مقام پانے کے لیے کہ ہم بہت کچھ خبریں لے کر آئے ہیں، بسا اوقات جھوٹی خبریں لے کر آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پہ ریڈ ہوتا ہے اور ان کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ انجام کن کا ہے جو جھوٹی خبریں پہنچائیں دوسروں تک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہوئے آگے چلے، تھوڑی دور جا کر ملاحظہ کیا کہ کچھ لوگ گرفتار ہیں اور فرشتے ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے اور انہی کو کھانے کو دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جناب، یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں، اب قیامت تک یہ اپنا گوشت آپ کھاتے رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا جن کا منہ سیاہ ہے، آنکھیں نیلی، نیچے کا ہونٹ ان کا زمین پر پڑا ہوا گھسٹتا ہے، اوپر کا ہونٹ سر پہ رکھا ہے، لہو اور پیپ ان کے منہ سے جاری ہے جس کی بدبو سے میدان سڑا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ شراب خوار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک اور گروہ پر ہوا جن کے منہ سور کے سے تھے، ان کی زبانیں پشت کی جانب سے کھینچی گئی تھی، سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ یا حضرت، یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا، پھر میرا گزر عورتوں کے گروہ پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر آچھی کوڑے مارے جاتے تھے۔ پوچھا، جبریل، یہ عورتیں کون ہیں؟ عرض کیا، یہ میت پر نوحہ کرنے والی، خاوند کو ستانے والی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میرا گزر ایک اور قوم پر ہوا جن کے منہ کالے تھے، ان کے سینے پر آگ کے طبق رکھے تھے، رال کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن میں آگ بھڑکتی تھی۔ رال سے مراد کیا ہے؟ وہ جو گندھک کے، ملائکہ ان کو گرز مارتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ گانے بجانے والے لوگ ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ مجھے اور نظر آیا جو آگ میں جلایا جاتا تھا اور جل چکا تھا، پھر زندہ ہوا، پھر اسی طرح۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں۔ جس طرح انہوں نے والدین کو نافرمانی کر کے جلایا تھا، اب قیامت تک یہ اسی عذاب میں جلتے رہیں گے، کیونکہ ماں باپ کو بھی جب ستایا جاتا تو ان کا بھی دل اسی طرح جلتا جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کو میں نے دیکھا کہ ملائکہ انہیں چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں، ان کے حلقوں سے نہایت بدبودار سیاہ خون نکل رہا ہے، یہ لوگ مر کر پھر اسی وقت زندہ ہوتے ہیں، پھر ذبح کیے جاتے ہیں، اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ قاتل خونی ہیں جنہوں نے ناحق خون کیے، اب اس کی سزا میں ہمیشہ ذبح ہوتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک گروہ کو بڑے پہاڑ کے برابر دو پتھروں کے نیچے پستے دیکھا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ مغرور اور متکبر لوگ ہیں، ان کا غرور قیامت تک اسی طرح توڑا جائے گا۔ ابو سعید کی روایت بحقی میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو داہنی طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ ایک نے بائیں طرف سے پکارا، میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور اس پر ہر قسم کی زبائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف نظر کیجئے، میں آپ سے دریافت کروں گی۔ میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا، پہلے پکارنے والا یہود کا داعی تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ دوسرا پکارنے والا نصارہ تھا، نصارہ کا داعی تھا، یعنی عیسائی تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ اور وہ عورت دنیا تھی، یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ تھا کہ امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ یہ بھی تفسیر ابن کثیر سے ہے۔ اسی قسم کے بہت سے مناظر ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ آگے چلے کہ سامنے سے بیت المقدس نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے دروازے پر براق سے اترے۔ جبریل امین نے براق کو ایک پتھر سے باندھا اور جناب کو اپنے ساتھ مسجد اقصی لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد میں تمام لوگ پہلے سے جمع تھے۔ سب سے پہلے آپ کی نظر ایک دراز قد خوبصورت بزرگ پہ پڑی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے ان کو سلام کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص خود کتنا بھی معزز ہو، لیکن بڑوں کو اور خصوصاً عمر میں بڑے لوگوں کو آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ایک اور بزرگ جن کا سر سفید، چہرہ نورانی، ان کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ سے بہت ملتی تھی، فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ آپ کے والد ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دراز قد شخص کو ملاحظہ کیا، سوال کیا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور ان سے ملاقات کی۔ اتنے میں جبریل امین نے صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اذان کہی۔ آپ کی اذان سے آسمان کے دروازے کھلے، ملائکہ اترے، یہاں تک کہ ساری مسجد اور جنگل زمین سے آسمان تک بھر گیا۔ جبریل علیہ السلام نے تکبیر فرمائی، صفیں درست ہوئیں، انبیاء اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے، مگر اس وقت امام کی جگہ مصلی خالی تھا۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ مصلی پر جائے۔ ہر ایک پیغمبر کو اس وقت نماز پڑھانے کی تمنا تھی، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کا حصہ ہے اسی کو ملے گا۔ یہ حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب میں ہوا۔ جبریل علیہ السلام صفوں سے باہر آئے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کی جگہ پر لائے اور فرمایا، آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ کہ آپ سے زیادہ افضل کوئی اور آئے گا؟ مجھے قسم ہے رب العزت کی، میں مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک اڑا ہوں، آسمان سے زمین تک گھوما ہوں، مگر آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ آج کی امامت کے قابل صرف آپ ہیں۔ یہ کہہ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا، تب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا سید المرسلین، آپ کو خبر ہے اس وقت آپ کے پیچھے کون کون ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ عرض کیا، تمام انبیاء، آسمانوں کے ملائکہ آپ کے پیچھے موجود ہیں۔ اور یہ کس لیے ہوا تھا؟ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں بلند ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری شریعت کا اتباع کرتے، تو گویا آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کی شریعت اور اس کی جو فائنل اتھارٹی ہے اس کو بھی ثابت کرنا تھا کہ پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہیں، اب دین یہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس موقع پر بعض انبیاء کا کچھ کلام بھی نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور انہوں نے اپنے اپنے جو کام دنیا میں کیے تھے اور کچھ نشانیاں اور معجزات ان کو ملے تھے ان کا بھی کچھ تذکرہ فرمایا. اس کے بعد براخ لایا گیا دوبارہ، آپ اس پر سوار ہو کر آسمان تک پہنچے، پہلے آسمان تک. جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا؟ جبریل نے کہا ہاں. یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی پھر آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. ابو سعید سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ پہنچے، اس کا نام باب الحفظہ ہے، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں. یہ مزید تفصیل کچھ بتائی گئی. بخاری کی روایت میں ہے کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آئے، ویلکم. دروازہ کھول دیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام دیا، آپ نے جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح. ایک اور روایت میں ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا جن کے دائیں طرف کچھ صورتیں نظر آئیں، کچھ بائیں طرف. دائیں طرف دیکھتے وہ بزرگ تو ہنستے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آدم علیہ السلام ہیں. یہ صورتیں دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی ان کی اولاد کی ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی، اسی لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں. بخاری کی روایت میں ہے پھر مجھ کو جبریل لے کر آگے بڑھے، دوسرے آسمان تک پہنچے اور اسی طرح سوال جواب ہوا اور دروازہ کھولا گیا. وہاں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے، جو دونوں باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا. پھر کہا کہ مرحبا برادر صالح اور نبی صالح. اور پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں اور ان کو برادر اس لیے کہا گیا، بھائی اس لیے کہا گیا کہ وہ آپ ان کے ڈسینڈنٹ نہیں، یعنی وہ دوسری نسل سے ہیں. بخاری میں ہے کہ مجھ کو جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی ہے؟ جبریل نے کہا ہاں. فرشتوں نے کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آئے. دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اس لیے بھائی کہہ رہے ہیں. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے. بحقی کی حدیث میں، بروایت ابو سعید اور طبرانی کی حدیث میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نسبت آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں پہ فضیلت رکھتا ہے. بخاری کی روایت میں کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو لے کر آگے بڑھے چوتھے آسمان پر، اسی طرح سوال جواب ہوا اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے. سلام دعا ہوئی اور اسی طرح کہا برادر صالح اور نبی صالح. پھر جبریل علیہ السلام آگے بڑھے پانچویں آسمان تک، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوا. وہاں پر ہارون علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے بھی برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر ویلکم کیا. پھر آگے چڑھے چھٹے آسمان تک، دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال جواب ہوا اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے. جب وہ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. پوچھا کیا ہے آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے زیادہ ہوں گے، تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے، یعنی بنی اسرائیل پر، کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہ کیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی. اسی لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پہ رونا آتا ہے. پھر ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو پایا، کہا گیا ان کو سلام کیجئے. آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا فرزند صالح اور نبی صالح، یعنی بیٹا کہہ کے پکارا. اور آپ اپنی کمر بیت المعمور سے ٹیک کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے خانہ کعبہ کی طرح، اور وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دنیا میں بیت اللہ بنایا تو اس کے اعزاز میں آپ کو ساتویں آسمان پر جو بیت اللہ ہے وہاں پر رکھا گیا. مسلم کی روایت ہے کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. بحقی کی روایت میں ہے کہ جب مجھ کو آسمان ہفتم یعنی ساتویں آسمان پہ چڑھایا گیا تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم موجود ہیں، بہت خوبصورت، ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں اور میری امت بھی موجود ہے. میری امت کے کچھ لوگ موجود ہیں، یہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں اور دوسرے وہ جن پر میلے کپڑے. میں بیت المعمور میں داخل ہوا اور میرے ساتھ سفید کپڑوں والے بھی داخل ہوئے، دوسرے لوگ روک دیے گئے. سو میں نے اور میرے ساتھ والوں نے بیت المعمور میں نماز پڑھی. وہ کیوں روکے گئے ہوں گے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج والی حدیث میں بھی یہ بیان آیا ہے کہ آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان میں حجاب تک پہنچے، پھر اس حجاب کے اندر سے ایک فرشتہ باہر آیا جس کو جبریل علیہ السلام نے کبھی نہیں دیکھا تھا. شفاء الصدور میں حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا. بخاری کی روایت میں یوں ہے کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں کون سی بلا؟ آمن الرسول، وہ مجھ کو عنایت ہوئی. اور یہ بات کہ جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. مسلم میں ہے کہ آپ سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور جب گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ کو نہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا، لیکن جو زیادہ ترجیح والی روایات ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلام فرمایا. آپ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، جہنم میں زیادہ تر ناشکر گزار عورتیں نظر آئیں، جنت میں زیادہ تر غربا اور مساکین دکھائی دیے. بہرحال آپ نے بہت سے عجائبات اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور واپس ہوئے. واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل سے خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، کمی کی درخواست کیجیے. موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر میں خدا کے پاس واپس گیا اور کمی کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کو قبول کیا، نمازوں میں تخفیف فرمائی. میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ میں نے کہا 10. انہوں نے کہا ابھی بھی بہت ہے، واپس جائیے. پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور کم کر دیں. پھر میں واپس آیا، پوچھا اب کتنی ہیں؟ تو ان کے دریافت کرنے پر میں نے کہا کہ اتنی نمازوں کی کمی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جا اور کمی کراؤ. پھر معافی کی اپیل کی گئی، اور اس طرح پھر 10 اور ایک دفعہ میں 5 اور باقی 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی کمی کراؤ، یہ لوگ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے، جتنا خدا نے فرض کیا میں اس پہ راضی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، بندوں سے تخفیف کر دی، 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں. پھر میں جہاں سے گیا تھا وہیں واپس آ گیا. اور جس وقت واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے ایمان والوں کے ایمان متزلزل ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی یہ باتیں سن کر بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے ہوں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا. بات یہ ہے کہ مشکل اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کرے، اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں، کن کہہ کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی سے کرا سکتا ہے، ایک اشارے میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، تہو بالا ہر چیز کو کر سکتا ہے. مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کا یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کی اور تکذیب کی، اور بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دی کہ کیسا ہے بیت المقدس. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرمایا، اور جو جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا. ان تمام بیانات سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتویں آسمان پر تشریف لے جا کر اسی شب کو واپس تشریف لائے. آپ جسم سمیت گئے، جسم سمیت آئے، یہ محض خواب نہ تھا بلکہ روح جسم کی بیداری کی حالت کے ساتھ گئے. اور قرآن پاک میں بھی اسی کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو عبد کس کو کہتے ہیں؟ روح کو. عبد سے مراد روح اور جسم دونوں ہیں. قرآن کے مطابق سب کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہلے سزا اور جزا یعنی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، یہ کون لوگ تھے جن کا حساب پہلے ہوا؟ اس میں یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا سے مر کے جا چکے ہیں، برزخ میں ہیں، اور ان کو وہاں ان کے اعمال کے مطابق سزا لیتے ہوئے دکھا دیا گیا. اگرچہ سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن اگر کچھ لوگوں کو بطور مثال وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر کے ڈال دیا تو اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل دکھایا کہ ایسا ہوگا، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے ان کی شکلیں سامنے لا کے دکھا دی اور ان کو ایک شیپ دے دی، اور فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا. کیا صدقہ خیرات اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے دینا جائز ہے، جیسے امام جعفر کے نام پر؟ یہ تو آپ قرآن پاک میں واضح طور پر پڑھ چکے ہیں. سورۃ البقرہ میں ہی وہ آیت ہے، سورۃ البقرہ آیت 173 میں دیکھیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو پکارا گیا اس پر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، لغیر اللہ، واسطے کس غیر اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی بھی نبی، رسول، ولی، کسی بزرگ، کسی نیک انسان کے نام پر کچھ دینا یعنی اس کی خوشی کے لیے، یہ درست نہیں. ہاں، کسی کی طرف سے صدقہ کرنا اس کی اجازت ہوتی، مثلا کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر کوئی شخص کچھ دیتا ہے تو وہ اور بات ہے. مثلا آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، یا کسی اور کی طرف سے آپ کریں، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام پر کرنا کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں، تو شرک یہی تو ہے. تو کوئی بھی ایسا کام کہ کسی انسان کو، کس چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو گیا، مثلا اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ اس کے ساتھ نیکی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہم کو اللہ سے چھڑا لے، تو یہ تصور غلط ہے. ہاں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں آپ کو نیکی کی طرف لے جائے، وہ اور بات ہے. کیا رجب کے پورے ماہ کے اندر روزہ رکھنا منع ہے یا 27 رجب کا؟ یہ نہیں کہ پورے ماہ میں روزہ نہیں رکھ سکتے. نفلی روزہ عادتاً جو آپ رکھتے ہیں، مثلا 13, 14, 15 کا، وہ رکھیے. اگر آپ کو عادت ہے سوموار یا جمعرات کے روزے کی، رکھیے، لیکن مخصوص اس تاریخ کو ہی روزہ رکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے. 15ویں رات کو مردوں کی عید سمجھی جاتی، مردے بھی عید کرتے ہیں، یہ کون کہتا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں لوگ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.